بلکہ اللہ کے نیک بندے تو
تہجد بھی یوں اہتمام کرتے ہیں جیسے فجر کا اہتمام کرتے ہیں. تہجد کا بھی یوں ہی اہتمام کرتے جیسے فجر کا اہتمام ہوتا ہے. اور سچ یہ ہے کہ جس خوش نصیب کو تہجد مل جائے, تہجد میں تلاوت مل جائے, فجر مل جائے, تو اس کا ایک زوردار روحانی ناشتہ ہو جاتا ہے جو دن بھر توانائی کام آتی ہے, قوت محسوس ہوتا ہے. جیسے آدمی اچھی ایکسرسائز صبح کر لے جسمانی اور پھر اچھا ناشتہ بھی ہو جائے جاندار, تو دن بھر آدمی تازہ سا ہو جاتا ہے کہ اس نے جسمانی ضروریات پوری کر لی, اب دن بھر جسم سے فائدہ اٹھا رہا. تو ایسی جب روحانی غذا میسر ہو جاتی تھی تو وہ دن بھر اپنے اندر ایک تازگی محسوس کرتا تھا. اچھا, ہم کہتے ہیں آج کل جسمانی اعصاب بڑے کمزور ہیں, ذرا غذاؤں کا اچھا چناؤ ہونا چاہیے, اس لیے کہ اعصاب بڑے کمزور ہیں تو غذاؤں کا اچھا چناؤ ہونا چاہیے. تو بھائی روحانی طور بھی تمہیں تو کون کمزور ہیں, تو پھر اچھی اچھی غذاؤں کا انتخاب ہونا چاہیے نا. تہجد پڑھ لی, تھوڑی دیر دعا کر لی, تلاوت کر لی, صبح پڑھ لی, ہاں, تو پھر اچھی اچھی غذاؤں کا انتخاب ہونا چاہیے. توانائی آ, پہلے لوگ جب پیدا ہوتے تھے اور اس کے بعد ان کی ہڈیاں ویسی مضبوط ہوتی تھیں, اعصاب ان کے مضبوط ہوتے تھے, روح کا سوکا بھی کھاتے تھے نا, مضبوط رہتے. تو پہلے روحانی طور پہ لوگ مسلمان مضبوط ہوتے تھے, اس لیے کہ ہر طرف نیکی کا ماحول ہوتا تھا, نیکی کی فضا ہوتی تھی, کہیں برائیوں کے جراثیم تھے ہی نہیں کہ قوت مدافعت کی ضرورت پڑے. اور اب تو جراثیم ہی جراثیم ہے, اور ادھر ہمارا حال یہ قوت مدافعت ہے ہی نہیں, قوت مدافعت ہی نہیں, آنکھ جھکانا بھی چاہے تو نہیں جھکتی, دل بچانا بھی چاہے تو نہیں بچتا. فریضے پہ کھڑا بھی ہونا چاہے تو نہیں کھڑے ہو پاتے, طاقت جو نہیں ہے. تو مسلسل دوا, مسلسل غذا اس کی ضرورت ہے. تو ہم انشاءاللہ اچھی امید رکھتے ہیں کہ معلومات کے ساتھ ساتھ عمل میں بھی اضافہ ہو رہا, اور معلومات تبھی مفید ہوتی ہیں بھائی جب عمل میں ترقی بھی ہو. ہمارے نبی کہتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا, ایسا علم بھی جس میں مجھے نفع ہو, ایسے علم سے پناہ جو مجھے عمل پہ کھڑا نہ کرے میری معلومات کے. اللہ کے نبی کہنے لگے اظہر الناس العلم, ایک وقت آئے گا معلومات بہت ہوں گی, آپ بٹن دبائیں گے نا اسکرین پہ ساری ریسرچ سامنے آ جائے گی, ساری تحقیق آ جائے گی سامنے. اظہر الناس العلم, ہر آدمی معلومات تک رسائی حاصل کر سکتا. لیکن اللہ کے نبی فرمانا کہ کیا نہیں ہوگا, وضیع العمل, عمل نہیں ہوگا, اخلاق پہ شاندار لیکچر دے دے گا لیکن خود اخلاق سے عاری ہوگا, گھنٹوں تقریر کر دے گا اچھے اخلاق پہ, خود صفر ہو جائے گا. معلومات بہت, کالم لکھے گا, لیکچر دے دے گا, اور جب خود عملی زندگی میں آئے گا تو صفر. وضیع العمل. تو اللہ ہمیں دین کا علم بھی دے دے اور عمل بھی دے دے, عمل بھی دے دے. الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, اما بعد, آج ہم 46 آیت سے 46 یہاں سے اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں. یا بنی اسرائیل, اے یعقوب کے اولاد, اے یعقوب کے اولاد, اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم, میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی. وانی فضلتکم علی العالمین, اور یہ بات یاد رکھو کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی. یہ پوری یہودی قوم سے خطاب ہے. جب مدینہ منورہ میں قرآن اترا اور یہ تلاوت ہوئی تو انہیں خطاب ہے, تمہارے آبا و اجداد کو ہم نے بڑی عزت بخشی تھی, بڑی فضیلت عطا فرمائی تھی, کہ ان کے پاس پیغمبر آئے تھے, ان کے پاس آسمانی کتاب آئی تھی, اور ان پر اللہ کے بے شمار انعامات تھے جن کی آگے ان واقعات کی فہرست آ رہی ہے. تفسیر اللہ آگے بتائیں گے, ان واقعات کی ایک فہرست بتا رہے ہیں, یہ ہوا, یہ ہوا, پھر یہ ہوا, پھر یہ ہوا, اس کی تفسیر آگے آئے. تو ظاہر ہے اگر ابا پر احسان ہو تو بیٹے کو بھی بتایا جاتا ہے نا, تیرے ابا پر فنا آدمی نے بڑا احسان کیا, تیرے دادا پہ تو ان کا بڑا احسان تھا, پتا ہے تیرے نام نانا پہ انہوں نے کتنا اچھا تمہارے ساتھ برتاؤ کیا تھا تمہارے نانا پر. تو یہ قوم یہود کسی خصوصی کسی خاص یہودی علاقے کے یہودیوں کے لیے نہیں ہے, پوری قوم یہود کے لیے یہ خطاب ہے. یا بنی اسرائیل, اے اسرائیل کی اولاد, یعنی اے یعقوب کی اولاد, میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی, اور یہ بات یاد کرو کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی. یعنی ایک وقت تھا کہ تم ہی صاحب علم تھے, تم ہی صاحب کتاب تھے, تم ہی بزرگوں کی اولاد تھے, تمہارے اندر ہی پیغمبر آئے تھے, تم ہی احترام اور عزت نصیب تھی, یہ اللہ نے تمہیں ایک عزت بخشی تھی. وَاتَّقُوا يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا, اور ایک بات تو یہ ہوئی کہ ایک وقت ایسا تھا کہ تمہاری یہ فضیلت تھی, اور ایک مطلب اور بھی ہے کہ بس اوقات کسی قوم کو کسی قوم پر جزوی فضیلت حاصل ہوتی ہے. مثلا صحابہ ہے, ایک صحابی حافظ ہے اور ایک صحابی حافظ نہیں ہے, تو اس جزوی فضیلت تو اسے حاصل ہے کہ یہ اس صحابی سے حفظ کے لحاظ سے فضیلت رکھتا ہے, لیکن ظاہر ہے کلی طور پہ تو پوری زندگی دیکھی جائے گی نا, تو کلی طور پہ یہ فضیلت ابو بکر کی ہے نا, عمر کی ہے نا, عثمان کی ہے نا, علی کی ہے نا, رضوان اللہ علی مجمعین, ٹھیک ہے. تو جزوی فضیلت اگرچہ کلی فضیلت امت محمدیہ کو حاصل ہے, جزوی فضیلت اس قوم کو بھی حاصل تھی کہ اللہ نے جو اس پر خصوصی احسانات انعامات فرمائے ہیں وہ اس امت پر, بلکہ کسی امت پر وہ انعامات نہیں, لیکن وہ جزوی فضیلت ہے کسی ایک چیز کے اندر, چند چیزوں کے اندر. ورنہ مجموعی طور پہ سب سے زیادہ فضیلت والی امت امت محمدیہ ہے, اور یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدولت ہے کہ اللہ نے آپ کی امت کو ساری امتوں پر فضیلت بخشی. فرمایا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ, اور یہ بات یاد کرو کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی. تو اگر اسی زمانے کے لحاظ سے بات کی جائے تو انہیں کلی فضیلت حاصل تھی باقی تمام امتوں کے مقابلے میں, اور آج کے دور کو بھی اور امت محمدیہ کو بھی شامل کر لیا جائے تو پھر مطلب یہ ہے کہ جزوی طور پہ تم پر جو احسانات ہیں وہ احسانات اور کسی امت پر نہیں. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ, وَاتَّقُوا يَوْمًا, اس دن سے ڈرو جس دن یہ واقعات پیش آنے والے, ایک دن آنے والا ہے جس پر جس دن یہ حالات پیش آنے والے ہیں, یہ واقعات ہونے والے. کیا؟ کہ لا تجزی نفس عن نفس شیئا, جس دن کوئی شخص بھی کسی کے کچھ کام نہ آئے گا. قرآن میں اور حدیث میں یہ بات ثابت ہے کہ حافظ اپنے والدین کے کام آئے گا، عالم اپنی محبت کرنے والوں کے کام آئے گا، شہید اس کی شفاعت قبول کی جائے گی، ایمان والا دوسرے ایمان والے کے کام آئے گا، قرآن میں ہے، احادیث میں ہے۔ یہ جو کہا کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کسی کافر کے کفر کی وجہ سے کوئی بھی اس کے کام نہیں آئے گا، کسی مشرک کے شرک کی وجہ سے کوئی اس کے کام نہیں آئے گا، باقی مسلمان مسلمان کے کام آئے گا۔ الاخلہ یومئذ بعضهم لبعض عدو، وہاں ساری دوستیاں دشمنیوں میں بدل جائیں گی، الا المتقین، لیکن جس دوستی کی بنیاد پرہیزگاری پر ہوگی وہ وہاں بھی کام آئے گی۔ ابا جنت کے اعلیٰ درجے پہ ہیں، اولاد نیکیوں کی وجہ سے اس درجے نہ پہنچ سکی، ابا کی خواہش ہو کہ میری اولاد بھی میرے ساتھ ہی ہو، اللہ والدین کی اس چاہت کو پورا کریں گے اور بچے اس درجے پہ آ جائیں گے۔ بچے اونچے درجے پہ چلا گیا، والدین اپنی نیکیوں سے وہاں نہ پہنچ پائے، اولاد کی چاہت ہوئی کہ اللہ میرے والدین کو یہ مقام مل جائے، یہ چاہت پوری کی جائے گی ایمان کی بنیاد پر۔ لیکن اگر کفر ہے اور شرک ہے پھر کوئی کسی کے کام نہیں آئے۔ تو یہ دونوں باتیں علیحدہ علیحدہ۔ وَاتَّقُوا يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ، ڈرو اس دن سے، لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، جس دن کوئی شخص بھی کسی کے کچھ کام نہ آئے، وَلَا يُقْبَلُ مِنَا شَفَاعَةٌ، نہ کسی سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، وَلَا يُؤْخَذُ مِنَا عَدْلٌ، نہ کسی سے کسی قسم کا فدیہ لیا جائے گا، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی۔ دنیا میں عام طور پہ مجرم اپنی سزا سے بچ جائے تو یہی چند شکلیں ہوتی، مجرم نے جرم کیا سزا کی یہی چند شکل، سزا سے بچنے کی یہ چند شکلیں ہوتی۔ ایک شکل یہ آتی ہے کہ جرم اس نے کیا نا، میں اس کی ضمانت لیتا ہوں، میں ضمانت، کتنا نقصان کیا اس نے، اتنا، یہ نقصان میں بھر دوں گا، ایسا ہی ہوتا ہے۔ دوسری صورت کیا ہوتی ہے، تعلقات والا، سفارش آ گئی، مجرم سزا سے بچیے۔ تیسری صورت کیا ہے، لے دے کے بات طے ہو گئی، پیسے والا، پیسہ خرچ کیا، پیسہ پھینکا ہے، خوب خرید لیا سامنے والے کو، پیسہ کام آ گیا۔ چوتھی صورت کیا ہے کہ مجرم کا جتھا اتنا مضبوط ہے کہ اپنے طاقت کے زور پر مجرم کو چھڑا لیا۔ یہ چار صورتیں ہوتی ہیں، اور ان میں سے ہر ایک صورت ایسی ہے جس سے مجرم کو جرم پہ اور جرت ہو جاتی ہے۔ جب مجرم کو پتا ہو نا کہ مجھے سزا نہیں ملے گی، سزا نہیں ملے گی، تعلقات اچھے، پیسہ ہے، سفارش جائے گی، یار میرا ابا ہے نا دیکھ لے گا، کس کی ہمت ہے میری سزا دے، تو اس کے جرم میں اور زیادہ جرت ہو جاتی ہے۔ معاشرے کے اندر جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو جرائم بڑھتے چلے جاتے ہیں اور مجرموں کو اور جرت ملتی چلی جاتی۔ تو فرمایا بارگاہ خداوندی میں ایسا نہیں ہو، اور بارگاہ خداوندی کی دنیا میں ایک شکل ہوتی ہے جب دنیا میں اسلامی قوانین اور قرآنی قوانین نافذ ہوتے ہیں، تو وہاں بھی ان چاروں شکلوں سے مجرم بچ نہیں سکتا، جب قرآنی ایسا نہیں ہوتا کہ مجرم کو کوئی اور ہے سزا کسی اور کو ملے، جرم ثابت ہو گیا اور پھر اسے چھوڑ دیا جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو قیامت میں بھی ایسا نہیں ہوگا، اور دنیا میں بھی جہاں اسلامی قوانین نافذ ہو جائے تو پھر وہاں مجرم کو پھر جرت نہیں ہوتی، اسے خوف ہوتا ہے، خوف، خوف ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک خوف کی کہانی سناؤں. اس دنیا میں آن قریب ہم میں خود دیکھ کے حیران رہ گیا. جب ہمارے یہاں سندھ میں بینظیر کا قتل ہوا تھا تو کراچی میں کس قدر دکانیں لوٹی گئیں, بینک لوٹے گئے, تجارتی مراکز لوٹے گئے, کس قدر پورے ملک کا حال عجیب تھا. آپ حیران ہوں گے, افغانستان میں وہاں کے مسلمانوں نے 33 صوبے فتح کیے. اچھا, ان کے پاس ہر آدمی کے پاس اس معاشرے میں اسلحہ بھی تھا, مجرم بھی موجود تھے, جرائم پیشہ لوگ بھی اس معاشرے میں موجود تھے, اسلحہ بھی موجود تھا اور بھوک بھی موجود تھی اور ان کے اندر بہادری بھی ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کوئی ایک دکان نہیں لوٹی گئی, کوئی ایک بینک نہیں لوٹا گیا, کوئی ایک کاروباری مرکز نہیں لوٹا گیا. اس کی وجہ کیا بنی؟ اس کی وجہ یہ بنی کہ جو پہلی مرتبہ آئے تھے تو انہوں نے کچھ اسلامی قوانین کو جاری کیا تھا, تو اس کا خوف اتنا تھا, اس کا خوف اتنا تھا کہ مجرم کو بھی ضرورت نہیں ہے جرم کرنے کی. یہ ایک تازہ گواہی ہے, بتا رہا ہوں آپ کو. آپ پچھلے ایک ہفتے کی رپورٹ لے لیں کابل کی اور پورے افغانستان کی, وہاں قتل کے جرائم صفر ہو گئے, صفر. اس لیے اسلام جو ہے نا مجرم کو سزا دینے میں سختی کرتا ہے, اس لیے کہ اس کے بغیر معاشرے میں امن قائم نہیں ہو سکتا. چور ہے تو سزا ملنی چاہیے, زانی ہے تو سزا ملنی چاہیے, قاتل ہے تو سزا ملنی چاہیے, اور سزا میں بڑی سختی ہے. قاتل کی سزا لٹکا دو, قصاص قرآن کا حکم ہے. چور کی سزا ہاتھ کاٹ دو, قرآن کا حکم ہے. زانی شادی شدہ ہے یا زانی بغیر شادی شدہ ہے, کوڑے ہیں, شادی شدہ ہے, سنسار ہے. لیکن اگر یہ معاشرے میں ایسی چند سزائیں مقرر اور نافذ ہو جائیں, پھر بتائیے بیٹی بہنوں کی عزت کیسے محفوظ ہوتی. مجال ہے کہ جنسی تشدد ہو, مجال ہے. تو اسلام کی ان سزاؤں میں آج دنیا میں کتنی ترقی ہو گئی جرم کو روکنے کے لیے, بتائیے. دنیا کے مغرب دنیا میں جرائم ختم ہو گئے, وہاں تو گندگی رضا برضائے رغبت جائز ہے, وہاں تو قانون پاس ہے. لیکن پھر بھی جنسی تشدد ہوتا ہے کیونکہ ہوس ختم نہیں ہوتی. تو اسلام مجرم کو, ویسے مجرم کو سزا نہیں دیتا, لیکن جب اس کا جرم ثابت ہو جائے پھر سزا میں سختی کرتا ہے, پھر کوئی نرمی نہیں. اور نرمی اس لیے نہیں ہے کہ پورے معاشرے کی خیرخائی ہے, اس کا تحفظ ہے, اس کی سلامتی ہے, ورنہ امن قائم نہیں ہو سکتا. آپ دنیا میں آپ دیکھیں نا, اس دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا امریکہ کے اندر جب وہ ہڑتال ہوئی تھی, وہ کالے کالے باہر نکل آئے تھے, ایسا لگ رہا لالو کھیت آ گئے, لالو کھیت لگ رہا, کیسے لوٹ مار چل رہی تھی, کیسے لوٹ مار رہی تھی. کہاں گئے ان کے مہذب اور بڑی تعلیم اور بڑی ڈگری, کہاں گئی؟ جرم نہیں رک سکتا, آپ کچھ بھی کر لیں جب تک کہ وہ قوانین جو اسلام کے ہیں, جو فطرت کے مطابق ہیں, وہ نافذ ہیں. وقتی طور پہ آپ کنٹرول کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اسلام دونوں چیزیں کرتا ہے, ساتھ ساتھ ترغیب بھی دیتا ہے, دعوت بھی چلاتا ہے, اور مجرم کو سزا کے اندر سختی بھی کرتا ہے. پھر معاشرہ پاکیزہ ہوتا ہے, امن و امان والا ہوتا ہے, اور سب کی جان مال عزت آبرو محفوظ ہو جاتی. تو کل بارگاہ خداوندی میں تمام وہ شکلیں جو دنیا کے اندر مجرم کو جرائم پر جلی کرتی ہیں, ان کی وہاں کوئی گنجائش نہیں ہوگی اور اصلی مجرم کو سزا مل کے رہے گی. اس کا تذکرہ فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمَ اللَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا, اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص بھی کسی کے کچھ کام نہ آئے گا. میں نے کہا کافر کافر کے کام نہیں آئے گا, کوئی مسلمان کافر کے کام نہیں آئے گا, کوئی مسلمان مشرک کے کام نہیں آئے گا, اور نہ کسی سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی, نہ کسی قسم کا فدیہ لیا جائے گا بدلہ, ٹھیک ہے نا, کہ کچھ پیسے دے کر چھڑوا لو. ولا یوم ینصرو, نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی, یعنی جتھا اتنا مضبوط ہے, وہ گروہ مجرموں کا اتنا طاقتور ہے کہ سزا دینے میں جج ڈرتا ہے اور اس کے سوا سزا کے نافذ کرنے میں خوف ہے, ٹھیک ہے, فرمایا ایسا بھی نہیں ہو. ولا ہم ینصرون, اس عدل اور انصاف کی عدالت میں مجرم کو سزا مل کے رہے گی. وہ دن ہے, اس دن سے ڈرو. کیا مطلب اس دن سے ڈرو؟ کچھ ایسا نہ کرو کہ اس کی سزا بھگتنی پڑے, اس کی سزا اٹھانی پڑے, اس دن سے کرو. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنَ آلِ, اب یہاں سے جو بنی اسرائیل پر یعقوب کی اولاد پر اللہ کی طرف سے احسانات ہوئے ان کی ایک فرشت ہے. اس ان واقعات کی تفصیل قرآن کے مختلف سپاروں میں موجود ہے آگے, لیکن یہاں ایک فرشت کے انداز میں ان واقعات کو ذکر کیا جا رہا. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ, وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے نجات دی جو تمہیں بڑا عذاب دیتے تھے. يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ, تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ, اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے. وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم, اور اس ساری صورتحال میں تمہاری پروردگار کی طرف سے تمہارا بڑا امتحان تھا. بلا بلا یہ تین معنوں میں استعمال ہوتا ہے. بلا کے معنی امتحان آزمائش, بلا کے معنی انعام احسان, بلا کے معنی مصیبت. تو یہاں تینوں چیزیں ٹھیک ہیں. اگر ہم اس سے لیں گے مصیبت تو مطلب یہ ہوا کہ تم بہت بڑی مصیبت میں تھے کہ فرعون تمہارے ساتھ یہ کرتا تھا, ٹھیک ہے نا. اور اگر اس سے لے لیں انعام تو پھر مطلب یہ کہ جو اللہ نے آپ کو نجات دے دی نا, یہ اللہ کا بڑا احسان ہوگا. اور اگر اس کا مطلب ہے بلا کا معنی آزمائش, تو یہ پورا واقعہ جس میں مصیبت بھی آ گئی جس میں انعام بھی آ گیا, یہ دونوں مل کر کیا بن گیا؟ آزمائش. اب اللہ دیکھنا چاہتا ہے, اب اللہ دیکھنا چاہتا ہے تم مصیبت میں کیا کرتے ہو, نعمتوں میں کیا کرتے ہو, تمہارا امتحان ہوگا. تو بلا مصیبت کے لیے بھی آتا ہے, بلا آزمائش اور امتحان کے لیے بھی آتا ہے, بلا انعام کے لیے بھی آتا ہے. دیکھیے ذرا, وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ, وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے نجات دی جو تمہیں بڑا عذاب دیتے تھے, اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے, تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ, اس ساری صورتحال میں تمہاری پروردگار کی طرف سے تمہارا بڑا امتحان. یہ واقعہ کیا ہے؟ اس کی تفصیل آگے آئے گی. اور آپ جانتے ہیں غریبوں کے بچے زیادہ ہوتے ہیں, خوشحال لوگوں میں کمزوری آ جاتی ہے, یا تو اس دولت کی وجہ سے عیاشی کی وجہ سے کمزوری آ جاتی ہے, یا وہ آرام دہ زندگی کی وجہ سے اپنی قوت اور اپنی طاقت کھو بیٹھتے ہیں. اب اسرائیلی بڑھ رہے تھے اور جو حکمران طبقہ تھا فرعونی, وہ ان کی اکثریت کم ہو رہی تھی, تو یہ ظاہری منظر سے اسے یوں لگا کہ آئندہ دنوں میں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اسرائیلی سلطنت پہ قابض ہو جائے. ہو سکتا ہے کسی نے پیشن گوئی بھی کر دی ہو, لیکن ہر پیشن گوئی اس لیے کہ پیش آئندہ مستقبل کے حالات معلوم کرنے کے لیے کم سے کم 36 علوم ہیں جن قواعد اور ضابطے کے لیے آئندہ کے آپ حالات معلوم کر سکتے ہیں. بارش کتنی ہوگی, یہ کیا ہو, گرمی کیسی ہوگی, سردی کیسی, تقریباً 36 علوم ہیں. لیکن وہ سارے علوم ہیں ظنی, یقینی کچھ نہیں. ایسا ہو سکتا ہے, ایسا نہیں کہ ایسا ہی ہوگا, یہ صرف وحی کے ذریعے ہوتا ہے, یہ علم صرف اللہ کے پاس. باقی تو اندازے ہیں, ایسا ہو سکتا ہے, بس اوقات اکثر ایسا ہی ہوتا ہے, لیکن یقینی پھر بھی نہیں ہے. بیٹا ہوگا, ارے یار سارے کپڑے بیٹے کے لیے, بیٹی ہو گئی, ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو مستقبل کے حالات کے لیے اس سارے علوم ہیں, اس کے قواعد لکھی ہوئی ہیں, ضابطے ہیں, اس کے تجربات ہیں, لیکن ہے وہ علم ظنی, یقینی نہیں. تو ہو سکتا ہے کسی نے پیشن گوئی بھی کر دی ہو کہ آئندہ کوئی ایسا بچہ آئے گا اور تیرے ساتھ یہ صورتحال پیش آنے والی ہے. اور میں نے بتا دوسری صورت وہی بتا دی میں نے کہ ان کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے, ادھر تعداد اکثریت کم ہوتی چلی جا رہی ہے. آپ دیکھیں نا مغرب کے اندر کتنی خوشحالی ہے, یا تو وہ عیاش ہو گئے ہیں یا ان کے اندر اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی ہے. اب وہ مادی چیزوں کا سہارا لیتے ہیں کہ بچے کہیں تو پیدا ہوں, بلکہ وظائف دیتے ہیں, جو بچہ پیدا کرے گا اس کو انعام ملے گا. اور پاسماندہ ملکوں سے وہ پریشان ہے کہ ان کے بچے ختم کیسے ہوں, اسے روکا کیسے جائے. تو فرعون مصر کے حکمران کو کہتے تھے, جو بھی حکمران مصر کا ہوتا تھا اسے فرعون کہتے تھے. تو اس زمانے کا جو فرعون اور ان کا بادشاہ تھا, اس کے یہاں اتنی ترقی نہیں تھی کہ کوئی گولی کھلا دو, کوئی انجیکشن لگا دو, کوئی ایسی چیز پیدا کر دو کہ بچے پیدا ہی نہ کر سکیں. اس زمانے میں اتنی ترقی نہیں تھی, تو اسے مجبوراً لڑکوں کو قتل کرنا پڑا. اور بڑی اس نے, جسے آپ یوں کہیں کہ بڑی شرمندگی اٹھائی کہ لوگوں کو قتل کر رہا ہے. ورنہ ترقی یافتہ دور ہوتا تو وہ بھی کوئی مہم چلا سکتا تھا, کوئی قطرے وطرے, کوئی کوئی نہ کچھ چیزیں کر لیتا, انجیکشن لگا لیتا, کچھ نہ کچھ کر لیتا, ٹھیک ہے نا, اور کچھ آبادی کم کر سکتا, اور کچھ پروپیگنڈا بھی کر لیتا, ذہن بھی بنا دیتا, سوچ ہی بدل دیتا کہ دو ہی اچھے بھائی, خوشحال گھرانے, بڑے خوشحال ہو گئے جن کے دو دو ہیں. اور اب کہتے ہیں دو ہی نہیں, میاں بیوی اچھے, اور اب تو اتنے کنگلے ہو گئے, کہتے نہیں تم الگ ہم الگ, تم اپنا کماؤ اپنا کمائیں گے, کون کسی کا بوجھ اٹھائے. اس لیے مغرب میں عورت کا قانونی بوجھ اٹھانے کے لیے وہ تیار نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اس لیے وہاں شادی کرنے کا رواج ہی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے, کون قانونی بیوی کا بوجھ اٹھائے. تو ان کے پاس اتنی ترقی نہیں تھی, تو اس نے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا. یذبحون ابناءکم, بچوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا کہ ان کی اکثریت نہ بڑھے. اچھا بچیوں کو قتل نہیں کیا اس نے, عورتوں کو, اس لیے کہ اس زمانے کے اندر عورتیں اقتدار کے لیے خطرہ نہیں منع کرتے کہ کہیں جلوس نکال رہی ہوں, کہیں روڈ پہ آ گئی ہوں, کہیں اگر یہ کرتی تو ان کی بھی خیر نہیں تھی اس زمانے میں. تو پھر اس زمانے میں عورت کا ایک خاص کردار تھا کہ وہ گھر میں رہتی تھی, وہ کسی اقتدار کے لیے خطرہ نہیں تھی, ٹھیک ہے نا, اور کہیں ایوانوں کے اندر بھی موجود نہیں تھی, ٹھیک ہے. ان کو کچھ نہیں کہا اس نے. عام طور پہ مرد حکمرانی کیا کرتے تھے, مرد اقتدار میں آیا کرتے تھے. اس نے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا اور عورتوں کو چھوڑ دیا. نساء اس عورت کو کہتے ہیں جو بالغ ہو جائے, اس لیے بنات نہیں کہا, بیٹیاں چھوٹی بچیاں نہیں, اس کو نہیں قتل کرتا, ان کو نہیں, ان کا تذکرہ نہیں کیا. بنات نساء جب بالغ ہو جاتا, یعنی ان کو بلوغت کے بعد ان کو چھوڑ دیتا اور ان کو اپنے پاس نکرانیاں رکھتا, باندیاں رکھتا, خدمت کے لیے رکھتا. اور یہ بھی بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ جوان بچی کسی اور کے قبضے میں چلی جائے, یہ بھی تکلیف دہ بات. تو اس میں عذاب اور زیادہ ہے, اس میں آزمائش اور زیادہ ہے, یہ اور بڑی مصیبت ہے کہ بچوں کو قتل کر دیا تھا, عورتوں کو اپنے پاس خدمت کے لیے رکھتا تھا. اس کا تذکرہ فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہیں تم کو فرعون کے لوگوں سے نجات دی. یعنی کتنی بڑی مصیبت سے نجات دی کہ بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے, عورتوں کو خدمت پہ اپنے گھروں میں رکھا ہوا ہے. يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ, وہ تمہیں بڑا عذاب دیتے تھے. کیا اس کی وضاحت کیا ہے بڑے عذاب کی؟ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے, ٹھیک ہے, اپنی خدمت کے لیے, اپنے کام کاج کے لیے. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ, اور اس ساری صورتحال میں تمہاری پروردگار کی طرف سے تمہارا بڑا امتحان, بڑی آزمائش. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ, ایک دوسرا واقعہ میں نے اس کا تفصیل نہیں آ رہی, واقعات کی فرض ہے, پھر آگے قرآن میں اس کی خود ہی تفاصیل آئے گی واقعات کی. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ, اور یاد کرو جب ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑ ڈالا تھا, مصر میں رہتے تھے, حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ساری اسرائیلی مصر میں اکٹھے ہو گئے اور وہاں آباد ہو گئے تھے. حکمران طبقہ وہاں پر فرعونی تھے, سرکاری سطح پہ, عہدوں پہ, منصب پہ, اقتدار میں وہ لوگ تھے. یہ دوسرے درجے کی لوگ کہلاتے تھے, زیادتیاں ہوتی تھی. تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ اپنی اس قوم کو مصر سے لے کر شام لے جاؤ, شام کی طرف لے جاؤ, انہیں آزادی دلو. اب جب اپنی قوم کو لے کے چلنے لگے تو پیچھے سے فرعونیوں کو پتہ لگا, اس نے ایک لشکر پیچھے سے تیار کر کے ان کی گرفتاری کے لیے بھیج دیا, خود فرعون بھی کمان کر رہا. اب ایسی جگہ جا پہنچے کہ آگے سمندر ہے پیچھے دشمن ہے, تو قوم نے جب پیچھے دیکھا نا فرعونی لشکر, آگے دیکھا دریا سمندر, کہنے لگے انا لمدرکون, ہم تو مارے گئے بھائی, ہم تو پکڑے گئے. آپ دیکھیے پیغمبر کا اللہ کی ذات پہ کیا ایمان اور یقین اور قدرت پہ کیسے اعتماد ہوتا ہے. دریا ان کے سامنے, سمندر ان کے سامنے بھی ہے, دشمن پیچھے وہ بھی ہے جو قتل کا بھوکا ہے, لیکن کہنے لگے کلّا انما یا ربی, نہ نہ ایسا نہیں ہے, میرا رب میرے ساتھ سیادی مجھے راستہ دے گا, میرا رب میرے ساتھ مجھے راستہ دے گا. کیا یقین ہے, کیا اعتماد ہے اللہ کی قدرت پہ, اللہ کی ذات پہ, اللہ کے کہے پہ کتنا یقین ہے. تو وہ واقعہ ہے, اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ آپ پانی پہ لاٹھی مارو, اور جب لاٹھی ماری تو پانی جامد ہو کے دیوار کی شکل اختیار کر گیا, اور چونکہ یہ پوری بنی اسرائیل اسرائیلی یہ 11 قبائل تھے, 11 خاندانوں سے تھے, تو انتظامی طور پہ اللہ نے 11 راستے بنا دیے. اب ہر ایک اس راستے سے گزر کے پانی پار کر رہا, سمندر پار کر رہا, پانی کھڑا ہو گیا. سبحان اللہ, اللہ پیغمبر کے ہاتھ سے وہ کرواتا ہے, دنیا ویسے کرنے سے عاجز ہوتی ہے, اسی کا نام ہے معجزہ. اللہ پیغمبر کے ہاتھ سے وہ کراتا ہے اپنی قدرت سے کہ دنیا ایسا کرنے سے عاجز ہوتی ہے, اسی کا نام معجزہ ہے. راستے بن گئے. اب جب راستے بنے تو جب اسرائیلی کا آخری آدمی پانی سے نکلا اور فرعونیوں کا آخری آدمی پانی میں داخل ہو گیا, اتنا فاصلہ تھا دونوں میں, وہ آخری آدمی پانی سے نکل گیا, یہ آخری آدمی پانی میں داخل ہو گیا. انہوں نے کہا راستہ بنا ہوا ہے, نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا, یہ بھی گھس گئے راستے پہ. جب پورے طور پہ اندر داخل ہو گئے, اللہ نے پھر اس پانی کو حکم دے دیا اب چل پڑو. تو اللہ آج بھی اپنی قدرت کے ساتھ ہے, ایک ہی مخلوق کو چاہیں تو کسی کے لیے زندگی کا سامان بنا دیں, نجات کا سامان بنا دیں, اور اسی مخلوق کو چاہیں تو دوسروں کے لیے ہلاکت کا باعث بنا دیں. کسی چیز میں ہلاکت نہیں رکھی اور کسی چیز میں زندگی نہیں رکھی, زندگی اور ہلاکت اللہ کے حکم میں رکھی, یہ سمجھ میں آ جائے. زندگی اور موت اللہ کے حکم میں ہے, کسی چیز میں نہیں رکھی. ایک ہی چیز ایک کے لیے نجات کا باعث ہے اور وہی چیز دوسرے کے لیے موت کا ذریعہ ہے. اچھا طاقتور آدمی, جب دنیا میں کچھ طاقتور ہو تو اس کے مرنے پہ اتنی جلدی یقین نہیں آتا. جو دنیا میں با اختیار شخص ہو, وسائل ہوں, تو اس کے مرنے پہ اتنی جلدی یقین نہیں آتا. تو اللہ نے کیا کیا, اب جب سارے کے سارے یہ سمندر کے اندر غرق ہو گئے تو اسرائیلیوں کو یقین نہیں آیا کہ فرعون بھی مارا گیا ہوگا, کیا پتا وہ بچ گیا ہو, کیونکہ اتنی جلدی اس پہ یقین نہیں آتا. تو اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق پانی کو حکم دیا کہ اس کی لاش کو اوپر کر دو تاکہ ان کو دکھا دو کہ یہ مردہ پڑا ہوگا, اور اس کی لاش کو اٹھا کے کنارے میں پھینک دیا, اور آج قاہرہ کے اندر اس کی لاش پڑی ہوئی عجائب خانے کے اندر. اس کا گوشت ختم ہو گیا ہے, ہڈیاں رہ گئی ہیں. یہ عبرت کی چیز اللہ نے چھوڑ دی, عبرت کی چیز اللہ کی کہ قدرت اللہ کے پاس, بادشاہت اللہ کی, حکم اللہ کا چلتا ہے. حالانکہ اس کے پاس بڑی مہذب سلطنت تھی, بڑی طاقتور فوج تھی, عسکری طور پہ اس پورے خطے کے اندر اس کا ایک نمایاں, اس کی ایک قوت تھی, لیکن اللہ کو اس قوت کو ختم کرنے کے لیے کسی لمبے چوڑے لشکروں کی ضرورت نہیں پڑی. ایک مخلوق کو حکم دیا, کام تمام ہو گیا. کبھی وہ ہوا کو حکم دے دیتا ہے, کبھی پانی کو حکم دے دیتا ہے, کبھی زمین کو حکم دیتا ہے, کبھی آسمان کو حکم دیتا ہے, اور نظام دھرم بھرم ہو جاتا. تو یوں اللہ رب العزت نے اس قوم کو نجات عطا فرمائی. اچھا یہ کہانیاں نہیں بھائی, یہ اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں اپنا تعارف پیدا کرنا چاہتے ہیں, اپنی قدرت کی شان سے ہمارے دل متاثر ہو جائیں. یہ قرآن سبق دینا چاہتا ہے کہ اللہ آج بھی اپنی قدرت اور اپنی طاقت کے ساتھ ہے بھائی, اپنی قدرت کے ساتھ. دیکھیے ذرا, وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ. یاد کرو جب ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑ ڈالا تھا, فَأَنْجَيْنَاكُمْ چنانچہ تم سب کو بچا لیا, وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ اور فرعون کے لوگوں کو سمندر میں غرق کر ڈالا تھا, وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم یہ سارا نظارہ دیکھ بھی کونے میں پہنچ گیا تھا, دیکھ رہے تھے یہ کیا ہو گیا, ہمارے لیے راستہ تھا اور یہ سارے کے سارے غرق ہو رہے ہیں, دیکھتے ہی دیکھتے یہ کیا ہو گیا, دیکھتے ہی دیکھتے یہ کیا ہو گیا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ. اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے 40 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا تھا. یہ کیا ہوا, جب فرعون سے نجات ملی تو اسرائیلیوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کوئی دستور زندگی ہونی چاہیے, کوئی ہمارے لیے نظام زندگی ہونی چاہیے جس کی رہنمائی میں ہم اپنی زندگی کی تعمیر کر سکیں, کوئی دستور. اب اپنے اللہ سے لے لیں نا کوئی دستور. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا مانگی, تو اللہ نے فرمایا تم کوہ طور پہ آ جاؤ 30 دن کے لیے میرے پاس, وہاں چلہ کاٹو, وہاں اعتکاف بیٹھو, تمہیں میں کتاب دیتا ہوں, ایک تمہیں میں اپنی کتاب دیتا ہوں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لے گئے, 30 دن جب پورے ہو گئے تو اللہ نے کتاب دینا شروع کر دی. 10 دن لگے, کل 40 دن آپ کو ہی طور پہ رہے, اور وہ کتاب قرآن کی طرح نہیں تھی. قرآن میں دونوں چیزیں ہیں, یہ کلام اللہ بھی ہے کتاب اللہ بھی ہے, یہ لکھی ہوئی بھی ہوتی ہے اور اللہ کے اندر سے بھی نکلی ہوئی ہے. تورات صرف کتاب اللہ ہے, وہ تختیوں پہ لکھی ہوئی تھی, وہ تختیوں پہ لکھی ہوئی تھی, اور 10 دن تک مسلسل وہ کتاب آپ کو ملتی چلی گئی, اور 10 دنوں کے اندر وہ کتاب مکمل ہو گئی جس کا نام تورات. کئی طور پہ آپ تشریف لے گئے, وہاں آپ کو یہ ملی, اس کتاب کا تذکرہ ہے. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے 40 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا تھا. اچھا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں اللہ سے کتاب لینے کے لیے گئے, اور خود ہی کہا کہ جاؤ کوئی اللہ سے دستور لے کے آؤ. جب وہاں گئے تو پیچھے کیا کیا, ایک سامری تھا, سامری منافق آدمی, اس کا تفصیل سے ذکر 16 پارے میں آئے گا. اس نے کیا کیا کہ مٹی کا ایک بت سا بنایا, بچھڑا سا بنایا, اس کی مورت شکل بنا دی, اور اس کے اندر کچھ وہ ذرات ڈال دیے جو جبرائیل امین کے پاؤں کی سواری کے نیچے جو ذرات تھے وہ ڈال دیے. تو اس کے اندر اچھا وہ بنایا اس نے جو فرعونیوں سے زیورات ملے تھے اس سے وہ بنایا ڈھانچہ, اس کے اندر وہ مٹی ڈال دی, اس کے اندر کچھ آواز سے ہونے لگی. تو قوم کہنے لگی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہاں چلے گئے, ہمارا معبود تو یہ. تو سامری نے انہیں اس بچھڑی کی پرستش پہ اور عبادت پہ لگا دیا پیچھے سے. پھر اللہ رب العزت نے اس سامری کو ایسی سزا دی, اس کا بھی تذکر آئے گا, کہ جو اس کو چھوتا اس کی تپش میں اور اس کے بخار میں اضافہ ہو جاتا تھا, اور ہر وقت اس کی زبان پہ ہوتا تھا وہ دور لوگوں سے دور ہو گیا, لا محساس لا محساس, مجھے نہیں چھونا مجھے نہیں چھونا مجھے نہیں چھونا, اس لیے کہ جو چھوتا اسے تکلیف ہوتی. اور اس کے جسم کے ایک ایک ٹکڑا کر کے گرنے لگا, کبھی ٹانگ کا حصہ گر رہا ہے, کوئی گوشت یہاں سے گر رہا ہے, کبھی سینے سے گر رہا ہے, کبھی یہاں سے گر رہا ہے, کبھی یہاں سے گر رہا ہے. اس طریقے سے اس کی موت آئی. یہ بڑی خطرناک بیماری ہے, دنیا میں چند لوگوں کو اب بھی ہے. کہتے ہیں آپ کا جو پرانا حکمران تھا وہ جرنیل تھا, اس کے ساتھ بھی کچھ ایسی بیماری ہے, اس کے جسم کے اعصاب بھی اعضا بھی اور اس کے گوشت کے ٹکڑے گرتے ہیں. تو اللہ اس قسم کی سزائیں دیتا ہے, جسم کے ٹکڑے گرنے لگتے ہیں, گوشت کے حصے گرنے لگتے ہیں. تو یہ اس کی سزا پھر ہوئی جب اس نے قوم کو گمراہ کیا. تو اسی کا تذکرہ فرمایا وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ, ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے 40 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا تھا, پھر تم نے ان کے پیچھے اپنی جانوں پر ظلم کر کے بچھڑے کو معبود بنا دیا. اپنی جانوں پہ ظلم کیا کیا, یاد رکھیے قرآن میں جہاں بھی ظلم آئے گا نا, اس کا ایک ترجمہ آسانی سے بتاتا ہوں جو ہمیشہ ہر جگہ صادق آئے گا, وہ کیا, ظلم کہتے ہیں حق تلفی کرنا. اب یہ حق تلفی کبھی تو اللہ کی ہوتی ہے, کبھی مخلوق کی ہوتی ہے, اور کبھی اپنی جان کی ہوتی ہے, کبھی اپنی جان کی ہوتی ہے. اب اللہ کی حق تلفی کیا ہوئی کہ آپ نے اللہ کا حق ضائع کیا کہ اس کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیا. تو فرمایا انتم ظالمون, تم ظالم. اچھا ہمارے ہاں ظلم کا مطلب کیا ہوتا ہے, کسی کی جان لے لی, کسی کا مال لے لیا, کسی کی زمین لے لی, اسے ظالم کہتے ہیں. اور کوئی اللہ کے غیر کے سامنے سجدہ کرے اسے ظالم نہیں کہتے. ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیں اس کو ہم ظلم نہیں کہتے. حالانکہ قرآن کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم, یہ سب سے بڑا ظلم ہے, یہ سب سے بڑی حق تلفی ہے. تو ظلم کے معنی حق تلفی, اور اس حق تلفی کا سب سے بڑا درجہ وہ ہے جب بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے, یہ حق تلفی کی سب سے بڑی شکل ہے. اس لیے ہر کافر ظالم ہوتا ہے, ہر مشرک ظالم ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں بڑے انصاف پسند ہیں, بڑے انصاف پسند ہیں, بڑے ہم تعریف کرتے نہیں تھکتے, ہم بڑے انصاف پسند ہیں, بڑے وہ تو ہم سے اچھے ہیں, وہ ہم سے اچھے ہیں, ابے خاک اچھے ہیں, وہ تو ظالم ہیں. اور ظالم بھی ایسے کہ ظالموں سے بڑھ کر ظالم ہیں. اس لیے قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے فمن اظلم ممن کذب علی اللہ, اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا. اس لیے کہ یہ حق تلفی کا وہ درجہ رکھتے ہیں جو سب سے بڑی حق تلفی, وہ ہے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا, اللہ کے لیے اولاد ثابت کرنا, اللہ کے لیے بیٹیاں ثابت کرنا, اللہ کے ساتھ اور شرکا ان کی پرستش کرنا, یہ تو بڑا ظلم ہے. مسلمان بھی حق تلفی کرتا ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن یہ مسلمان حق تلفی اس درجے کی نہیں کرتا جس درجے کے کافر کرتا, جس درجے کے مشرک کرتا. مسلمان کسی کو تکلیف پہنچا دیتا ہے, کسی کا مال لے لیتا ہے, کسی کا زمین کا ٹکڑا لے لیتا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ بھی حق تلفی, یہ بھی ظلم ہے. لیکن سب سے بڑے ظلم کی جو شکل ہے ان الشرک لظلم عظیم ہے, وہ سب سے بڑا ظلم ہے. تو فرمایا وانتم ظالمون, تم ظلم کرنے والے تھے اپنی بشرے کو معبود بنا کر. ثم عفونا عنکم, پھر سب کے بعد بھی ہم نے تم کو معاف کر دیا. من بعد ذلك, معاف کر دیا. لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر ادا کرو. واذ آتینا موسی الکتاب والفرقان لعلکم تهتدون. یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتاب دی, کتاب سے مراد تورات, والفرقان اور حق اور باطل میں تمیز کا معیار بخشا. فرقان, اس کا فرقان, قرآن کو بھی فرقان کہتے ہیں, حق سچ کا فرق کرنے والا, قرآن حق سچ میں فرق کرتا ہے. اسی طرح غزوہ بدر, یوم الفرقان یوم التقى الجمعان, جب مسلمانوں کا غزوہ بدر ہوا تو قرآن نے اسے بھی فرقان کہا, اس میں بھی حق اور باطل کا فرق واضح ہو گیا. اسی طرح جو معجزات ہوتے ہیں, جو معجزات ہوتے ہیں اس سے بھی حق سچ کا پتہ لگتا ہے, اسے بھی فرقان کہتے ہیں. تو اب اس فرقان سے اللہ کی کتاب تورات لے لیں یا اس سے اللہ کی دی ہوئی معجزات لے لیں, کچھ بھی کہہ سکتے. وآتینا موسیٰ, اور ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتاب دی, والفرقان اور حق اور باطل میں تمیز کا معیار بخشا, لعلکم تہتدون تاکہ تم رائے راست پہ آؤ. یعنی حق اور باطل میں تمیز کا معیار بخشا, وہ کیا معیار؟ اللہ کی کتاب تورات. اور دوسری صورت میں نے بتائی, اس سے مراد معجزات, معجزات بھی ہو سکتے. لعلکم تہتدون تاکہ تم رائے راست پہ آؤ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ, جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قوم سے کہا تھا کہ میری قوم, حقیقت میں تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر خود اپنی جانوں پہ ظلم کیا. اب خود اپنی جانوں پہ ظلم کیسے کیا؟ کیا وہ ڈنڈے مار رہے تھے اپنے جسم پہ, گولیاں چلا رہے تھے اپنے جسم پہ, لاٹھیاں چلا رہے تھے, اپنی جانوں پہ ظلم کیا کیا؟ نہ بھائی, تمہارے نفس پہ تمہارا حق تھا, تمہاری جان کا تم پہ حق تھا کہ تمہیں اسے عذاب سے, مصیبت سے بچاؤ. تم نے اللہ کی نافرمانی کر کے اسے اللہ کے عذاب کا مستحق بنا دیا. تم نے اللہ کی نافرمانی کر کے اس کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا دیا. یہ ہے اپنی جانوں پہ ظلم کر. تو اسی کا ذکر فرمایا, وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِ يَا قَوْمِ, جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قوم سے کہا تھا, یا قوم, اے میری قوم, انکم ظلمتم انفسکم, حقیقت میں تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر خود اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے, فتوبوا الی بارئکم, لہذا اپنے خالق سے توبہ کرو, فقتلوا انفسکم, اپنے آپ کو قتل کرو. اپنے آپ کو قتل کرو, اپنے آپ کو قتل کرنے کا مطلب یہ, اپنی قوم کو قتل کرو. تین قسم کے لوگ تھے, جب انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا دیا, کچھ لوگ تو اس کی سختی سے مخالفت کر رہے تھے, تو غلط کر رہے تھے. ایک فریق ایسا تھا کہ دونوں سے بات بنا کے رکھنی ہے, دونوں سے, اور وہ خاموش تھا, نہ اس طرف نہ اس طرف, نہ انکار کر رہا تھا اور نہ شرک میں مبتلا تھا, خاموش تھا, کسی سے بگاڑنے کے لیے تیار نہیں. کسی نے بگاڑو نہیں دیا, کام آئیں گے کوئی بھی, کسی نے بگاڑنا نہیں. اور ایک شدت سے منع کر رہا تھا ایک گروہ, اور ایک گروہ شدت میں مبتلا تھا, تین گروہ ہو گئے. تو اب ان کی توبہ کی قبولیت کیا تھی؟ اب توبہ کی قبولیت یہ تھی کہ جو خاموش ہے نا, اب یہ اپنے ہاتھوں سے انہیں قتل کریں جو اس بچھڑے کی عبادت میں مبتلا تھا, تب ان کی توبہ قبول ہوگی. اور یہ ہمارے دین کے اندر بھی ہے, یہ ہمارے دین کے اندر بھی ہے. اسلامی قوانین تو ہم نے دیکھی نہیں نا کبھی زندگی میں, یہ ہمارے دین کے اندر بھی ہے. ایک آدمی زنا کرتا ہے اور شادی شدہ ہے اور پھر اقرار بھی کرتا ہے, اب اس کی توبہ کی قبولیت یہ ہے کہ اسے سنسار کر دو, بغیر سنسار کی اس کی توبہ قبول نہیں ہو. اب اس کی توبہ کی قبولیت میں شرط ہے کہ اسے سنسار کر دو. جیسے اللہ کے نبی کے زمانے کے اندر ایک عورت بھی آئی, ایک مرد بھی آیا, اس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا, گواہ نہیں تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا, بھائی اس کا دماغ تو خراب نہیں ہے؟ کہا, یا رسول اللہ بالکل ٹھیک ہوں, ادھر سے چار تین مرتبہ اس نے آگے اقرار کر دیا. آپ نے اس کے خاندان سے لوگوں سے پوچھا, سب نے کہا یا رسول اللہ یہ بالکل ٹھیک آدمی. تو آپ نے فرمایا اس کو سنسار کر دو. جب سنسار کر رہے تھے تو کچھ خون کے چھینٹے لوگوں پہ پڑے پتھروں سے, تو کسی نے برا بھلا کہا, تو آپ نے فرمایا برا بھلا نہ کہو,
یہ وہ ایسا پارسا اور پاکیزہ بنا ہے اگر اس کی توبہ پورے مدینہ کے گنہگاروں پہ تقسیم ہو جائے اللہ سب کی بخشش کر دے. تو یہ اس کی سزا اس کی توبہ کا حصہ ہے, لیکن بارگاہ خداوندی میں وہ سرخرو ہو جائے. ایسا ہی ایک آدمی ہے, مثلا ایک آدمی ہے قتل کرتا ہے اور جان بوجھ کے قتل کرتا ہے, کسی مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کرتا ہے اور پھر اقرار کرتا ہے کہ میں نے قتل کیا ہے. اب اس کی سزا ہے, اس کی توبہ تبھی قبول ہوگی جب قصاصاً اسے قتل کر دیا جائے, الا یہ کہ ورثا خود معاف کر دے, الا یہ کہ ورثا معاف کر دے, ورنہ اس کی توبہ تبھی قبول ہوگی جب قصاصاً اسے قتل کیا جائے. تو ہماری شریعت کے اندر بھی ایسا ہے کہ توبہ کے ساتھ ساتھ سزا بھی ملے گی, اور توبہ تبھی قبول ہوگی جب سزا بھی ہوگی. تو بارگاہ خداوندی میں یہ سرخور ہو جائے اور اللہ کا بہت مقبول بندہ بن جائے گا جب اسے توبہ کر لی اس سزا کے ساتھ. تو اس قوم کے اندر بھی یہی تھا کہ چونکہ انہوں نے شرک کیا ہے, اب ان کی توبہ تبھی قبول ہوگی جب دوسرے لوگ انہیں قتل کر دیں, یہ ان کی سزا ہے. لیکن ظاہر ہے جب وہ ان کی سزا ہو گئی تو اللہ کیا قبول والے مقبول بندے ہو گئے, جنتی ہو گئے, ہمیشہ کی زندگی میں سرخرو ہو گئے. تو اسی کا تذکرہ فرمایا. فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ, لہذا اپنے خالق سے توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو. اپنے آپ سے قتل یعنی اپنی قوم کے لوگوں کو قتل کرو. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ, یہی چیز تمہارے حق میں بہتر ہے. اِنَّ بَارِئَكُمْ, اسی طرح اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی. فَتَابَ عَلَيْكُمْ, بے شک وہی توبہ اسی. فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, تم اپنے آپ کو قتل کرو. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اِنَّ بَارِئَكُمْ, فَتَابَ عَلَيْكُمْ, تمہارے خالق کے نزدیک یہی تمہارے حق میں بہتر ہے. اسی طرح اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی. انہ ہو التواب الرحیم, بے شک وہی ہے جو اتنا معاف کرنے والا اتنا رحم کرنے والا ہے. تو یہ توبہ کا حصہ تھا, ٹھیک ہے نا, یہ توبہ کا حصہ تھا اور اس حصے میں یہ سزا بھی شامل تھی. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً, اے موسیٰ ہم اس وقت تک ہرگز تمہاری بات پہ یقین نہیں کریں گے جب تک کہ اللہ کو ہم خود کھلی آنکھوں سے نہ دیکھیں. کتاب لے کے آگے قوم کہنے لگی کتاب تو ٹھیک ہے لیکن ہم مانیں گے تب جب اللہ ہم سے خود بات کرے گا, یا اللہ اس کو ہم خود دیکھ لیں گے. بڑے بے ادب تھے, ٹھیک ہے نا, بڑے بے ادب, فطرتاً طبیعتاً بڑے بد مزاج تھے. تو ایک آواز آئی جیسے کہنا بجلی آئی, اور بعض بجلی ایسی جو گرتی بھی ہے اس کو کہتے ہیں سائقہ. بجلی گرجتی بھی ہے پھر گرتی بھی ہے, بعض جگہ گر بھی جاتی ہے. تو اسی قسم کی بجلی آئی, ٹھیک ہے, اور سب مر گئے. پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا, اسی کا ذکر ہے. فَأَخَذَتْهُمُ السَّائِقَةُ, جب تک اللہ کو ہم خود اکلی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں, نتیجہ یہ ہوا کہ کڑک نے تمہیں اس طرح آ پکڑا کہ تم دیکھتے رہ گئے. وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ, تمہاری آنکھوں سے دیکھ رہے تھے بجلی گر رہی تمہارے اوپر اور تم مر گئے. اس بے ادبی پر, اس گستاخی پر اللہ نے پکڑ کی. ثم بعثناکم من بعد موتکم, پھر ہم نے تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دی. لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر گزار بنو. یعنی ان واقعات کی تفسیر آ رہی ہے جو اللہ نے اس قوم پر, یعنی قوم یہود کے آبا و اجداد پر اپنے احسانات فرمائے تھے, اس کی فرصت چل رہی ہے. اگلی دے, وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ, اور ہم نے تم کو بادل کا سایہ عطا کیا. جب یہ نکلے مصر سے, دریا پار, سمندر پار کر لیا, ایک کھلے جگہ پر پہنچے اور اس کا نام تھا وادی تی, آج اس کو کہتے ہیں صحرائے سینا. اس میں کثرت کے ساتھ ریتیلی علاقہ ہے اور وہاں کچھ اطراف میں کچھ پہاڑ بھی ہیں. یہ وہاں پہنچے, اب یہ شام نہیں جا رہے اور کہہ رہے کہ بھائی شام تو ہمارے لیے بس کی بات نہیں ہے, وہاں تو بڑی خطرناک قوم ہے, ہم ان کے ساتھ نہیں لڑ سکتے, آپ جانے اور آپ کا خدا جانے, ہم تو یہی رہیں گے. تو اللہ رب العزت نے وہاں کا ایسا انتظام کر دیا کہ اس وادی کو ان کے لیے ایک یوں سمجھے کہ تربیت سینٹر بنا دیا, کہ پیغمبر ہیں ان کی تربیت کریں اور ان کے لیے کھانے پینے کا یعنی فوجی آپ یوں کہنا کہ فوجی تربیت سینٹر بنا دیا اس پہاڑ کے اسی وادی تی کے اندر اس صحرا کے اندر اب ان کی وہاں تربیت ہو رہی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کو اللہ کی پیغام بھی سمجھا رہے ہیں دعوت بھی دے رہے ہیں تربیت بھی کر رہے ہیں کھانے کا انتظام اللہ نے یوں کیا زندگی کا کہ اللہ نے بادلوں کو صحبان بنا دیا دھوپ کی تپش سے بچ گئے اور کھانے پینے کا یہ انتظام کیا کہ ایک پرندہ ہوتا تھا جو بٹیر کی طرح ہوتا ہے بٹیر کی طرح وہ کثرت کے ساتھ آتے تھے یہ آرام سے انہیں پکڑ لیتے اور شکار کر لیا کرتے تھے یہ تھا سلوا اور ایک ہوتا تھا من من ایسا ہوتا تھا کہ رات کو جیسے چھوٹی چھوٹی ہوا پڑتی ہے نا کیا کہتے ہیں اسے اوس پڑتی ہے شبنم پڑتی ہے تو شبنم طرز کی ایک چیز پڑتی تھی اور وہ جم جاتی تھی اور اس کا ذائقہ میٹھا ہوتا تھا تو یہ اسے کھا لیا کرتے تھے گوشت بٹیر کا اور ساتھ ساتھ یہ من کھا رہے میٹھی چیز تو یہ اللہ نے ان کے لیے کھانے کا انتظام فرمایا دیکھو ہم نے تمہارے لیے خاص مہمانی کا انتظام کیا ہے تمہارے ابا و اجداد پہ کتنا احسانات کیے اس کا ذکر دیکھیے ذرا وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ ہم نے تم کو بادل کا سایہ عطا کیا اور تم پر من اور سلوا نازل کیا یہ نازل تو اللہ نے دیے تو ہر چیز اللہ نے دی نا بھائی آج جتنی اللہ کے کھانے کی چیزیں ہمارے کھا رہے ہیں اللہ نے دیے لیکن جو چیزیں انسانی طاقت کے بغیر مل جائیں جس میں انسانی اسباب کا دخل نہ ہو تو وہاں لفظ استعمال ہوتے انزلنا جیسے اللہ نے بارش برسا دی وہاں بھی انزلنا استعمال ہوا تو جو چیزیں انسانی اختیار کے بغیر اترتی ہیں نا اللہ کی طرف سے ملتی ہیں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے انزلنا تو یہ جو من اور سلوہ ہے یہ بھی انسانی اختیار کے بغیر ملتی کہ پرندے آ جاتے تھے یہ آرام سے پکڑ لیا کرتے تھے اسی طرح من رات کو وہ شبنم کی طرح وہ چیز ان پر قریب قریب برستی تھی اور جم جاتی تھی صبح اس کو چن کے کھا لیا کرتے تھے ایک ڈش میٹھی ہوتی تھی اور ایک ڈش جو ہے وہ جسے کہیں کہ کڑھائی گوشت بنا لیا کرتے تھے کبھی وہ کچھ بھی کر لیا کرتے تھے ٹھیک ہے نا تو یہ من اور سلوا ان کی اس وادی میں اس تربیت گاہ میں جہاں ان کی زندگی کی ایک تربیت ہو رہی تھی وہاں ان کا یہ کھانے پینے کا نظام تھا وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى اور اللہ نے تم پر من اور سلوا نازل کیا اور کہا قُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ پاکیزہ رزق سے ہم نے تمہیں بخشا ہے شوق سے کھاؤ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ خود اپنی جانوں پر ظلم کیا ہم انہیں رزق دے رہے تھے لیکن یہ ہماری نافرمانیاں کر رہے تھے اور یہ ہماری ناشکری کرنے لگے بجائے اس کے کہ اس تربیت گاہ سے تربیت پا کے جو اگلی قوم تھی مصر وہاں جاتے اور جو ان کا آبائی علاقہ تھا مصر اور شام وہاں جہاد کرتے اور اپنی جسے کہیں کہ ایک آزادی کی زندگی گزارتے بجائے اس کی تیاری کرنے کے یہ اللہ کی نافرمانی کرنے کے تو فرمایا اما ولمونا انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ خود ہی اپنی جانوں پہ ظلم کیا وَإِذْ قُلْنَا اور وہ وقت بھی یاد کرو اُدْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَا جب ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ فَكُلُوا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمْ اس میں جہاں سے چاہو جی بھر کے کھاؤ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا اور جھکے سر کے ساتھ داخل ہو وَقُولُوا حِطَّةً اور یہ کہتے جاؤ کہ اللہ ہمیں بخش دے نغفر لکم خطایاکم اس طرح ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے وسنزید المحسنین اور نیکی کرنے والوں کو اور ثواب دیں گے یعنی اس بستی کے اندر قریہ کہتے ہیں شہر کو بھی کہتے ہیں بستی کو بھی کہتے ہیں بستی کو بھی کہتے ہیں شہر کو بھی کہتے ہیں قریہ جہاں کچھ لوگ رہتے ہیں اکٹھے اسے قریہ کہتے ہیں اس شہر کو بھی کہتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے گاؤں کو بھی کہتے ہیں قریہ ہم نے کہا اس علاقے میں تم داخل ہو جاؤ مصر کو بھی قرآن کے اندر مصر بہت بڑا شہر تھا اس کو بھی قریہ کہا ہے ٹھیک ہے نا اور بھی مختلف گاؤں کو بھی قریہ کہا گیا ہے تو قریہ ایسے علاقے کو کہتے ہیں جہاں کچھ لوگ آبادی ہو چاہے وہ شہر کی شکل میں ہو چاہے وہ گاؤں کی شکل میں ہو تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس علاقے میں داخل ہو جاؤ، عاجزی کے ساتھ داخل، خطہ خطہ کے لفظ استعمال کرو، اللہ معاف کر دے معاف کر دے، ہے بڑے مزاج کے لحاظ سے بڑی شرارتی، تو بجائے خطہ کہنے کے کہتے خطہ خطہ خطہ، خطہ کہتے ہیں گندم کے دانے، گندم کے دانے، ہمیں گندم کے دانے چاہیے، گندم کے دانے چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو ایسی گستاخی کرنے لگے، فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، مگر ہوا یہ کہ جو بات ان سے کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر ایک اور بات بنا لی، اور بات کیا دی کہ بجائے خطہ کہنے کے خنتہ کہنے لگے، خنتہ کہتے ہیں گندم کا دانا، یہ کہنے لگے، فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما کانوا یفسقون، نتیجہ یہ ہوا کہ جو نافرمانیاں وہ کرتے آ رہے تھے ہم نے ان کو سزا میں ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا، عذاب کیا نازل کیا اللہ نے، ان پر وبا آئی، دیکھو یہاں بھی انزلنا کہا ہے اللہ نے، انزلنا یعنی ایک عذاب وہ ہوتا ہے جو آپس میں لڑائی جھگڑے سے آدمی مارا جاتا ہے، یہ بھی اللہ کا ایک عذاب ہوتا ہے، آپس میں جنگیں ہو گئی اس کے لیے اللہ نے عذاب دے دیا، اور ایک ایک اللہ رب العزت نے آسمان سے پتھر بھیج دیے، کوئی وبا بھیج دی، کوئی بیماری بھیج دی، کوئی ایسی بیماری بھیج دی جس میں انسان کا دخل نہیں ہے، تو اللہ رب العزت نے اس نافرمانی پر ان پر ایک وبا بھیجی جس سے ان کے سینکڑوں ہزاروں لوگ مر گئے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس تربیت گاہ میں جتنے پرانے اسرائیلی تھے سب مر گئے، تاکہ کوئی نئی نسل ہو جوان ہو اور اپنی اس پرانی زندگی کو چھوڑے اور آگے جا کر زندگی کا ایک نظام چلائے، تو اللہ نے پھر ان پر اس نافرمانی پر ایک عذاب بھیجا، اور وہ عذاب ایک وبا کی شکل میں تھی جس سے ان کے قوم کے بہت سارے لوگ مارے گئے، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، یہ بھی ساری وہ فرشت چل رہی ہے کہ اللہ نے اس بنی اسرائیل پر کیا کیا احسانات فرمائے، کیا کیا انعامات فرمائے، یہ وہ فرشت چل رہی ہے، تفصیل پھر قرآن کے اندر مختلف سفاروں میں آتی چلی جائے گی انشاءاللہ، لیکن ہم قدرے اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے عرض کر رہے ہیں، کوئی اور بات، کوئی سوال، ہاں اگر قاضی تک نہیں بتایا اسے جا کر اور قاضی کے پاس گواہ نہیں ہے تو پھر توبہ سے کام چل جائے گا، دوبارہ بولیں، ہاں توبہ کر لیے کام ہو جائے گا، لیکن کل قیامت میں وہ بات پرس کر سکتا ہے، اپنا حق لے سکتا ہے، کیونکہ یہ بندے کا معاملہ ہے، یہ بندے کا معاملہ ہے، اور بندہ جب تک معاف نہیں کرتا اس وقت تک اس کی معافی نہیں ہوتی، اپنی سزا جاری کر دے یا اس کے ورثہ اس کو معاف کر دے، اصل میں دن کا ہمارے یہاں تاریخ میں نا، ہماری تاریخ جو ہے ہمارا دن سے دن شروع ہوتا ہے، رات سے دن شروع ہوتا ہے، ہمارا دن شروع ہوتا ہے مغرب کے بعد سے، ہماری تاریخ بدلتی ہے مغرب کے بعد، اس لیے پورے مدینہ منورہ میں آپ جائیں گے نا تو وہاں لکھا ہوگا 12 بجے، ہمیشہ وہاں نماز مغرب 12 بجے ہوتی ہے، نئی تاریخ اسلامی مغرب کے بعد شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو مغربی ہم کیلنڈر استعمال کرتے ہیں نا کہ رات 12-1 بجے ہماری تاریخ نہیں شروع ہوتی ہے، اور ہمارا 1 بجتا ہے کتنے بجے؟ دوپہر کو، لیکن اگر دن شروع ہوگا مغرب کے ٹائم تو مغرب ہو گیا 12، پھر اس کے بعد 1 شروع ہو جائے گا، 1-2-3-4-5-6-7-8، ٹھیک ہے نا, اور پھر 24 گھنٹے کب ہوں گے, مغرب ٹائم, بیچ میں 12 آئے گا, پھر 12 آئے گا. تو یہ کیلنڈر ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں. ایک بچے گیا وہاں مدینہ منورہ میں, گھڑیاں لگی تھی, تو ان کو ان کے استاد نے کہا جاؤ ذرا گھڑی دیکھ کے. استاد یہاں گھڑیاں ساری خراب ہے, ٹائم سارا خراب. کہا خراب نہیں, تیرا دماغ خراب ہے. ٹھیک ہے نا, وہ تو صحیح ہے, وہ دونوں وقتوں کے لحاظ سے ٹائم جو آج کل جدید استعمال ہے اس لحاظ سے بھی گھڑیاں لگی ہوئی تھیں, اور جو قدیم جو ہمارا ہے اس لحاظ سے بھی ٹائم لگا ہوا تھا. ٹھیک ہے, آج تو ہمارے بچوں کو نہ یہ پتا ہے کہ ہماری تاریخ کب شروع ہوتی ہے, نہ اسے اپنے اسلامی مہینوں کا پتا ہے, نہ اسے یہ پتا ہے کہ اسلامی مہینہ کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے, کچھ نہیں پتا, سب چل رہا ہے. تو اس لحاظ سے رات کا تسکر, بس اللہ کی مہربانی ہو جائے ہم پر. ٹھیک ہے نا, اصل میں غلامیت کی زندگی بہت عرصے تک گزاری تھی. ٹھیک ہے نا, غلامیت کی زندگی بہت عرصے تک گزاری, نسلوں میں گزاری. یہ غلامیت ایک بہت بڑا عیب ہے جس سے آدمی کے اندر کمال اٹھ ہی نہیں سکتا. اس لیے جو قومیں ہمیشہ آزاد رہتی ہیں نا, ان کی صلاحیتیں کچھ اور ہوتی ہیں. آپ دیکھیں گے دو قسم کے بچوں کی پرورش ہوتی ہے. ایک وہ بچے ہوتے ہیں جن کے پاس ضرورت کے درجے کی خوشحالی ہوتی ہے, اور ڈانٹ ڈپٹ میں نہیں رہتے, حوصلہ افزائی کے ماحول میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کا مزاج اور بنتا ہے. اور ایک وہ بچے ہوتے ہیں جن کو ہر وقت اوے الو یہ کر لے, اوے ذرا یہ کر لے, بات سنی ذرا, جس کو ہمیشہ معاشرے میں نا ڈانٹ ڈپٹ ملتی ہے. تو بتائیے ان کا کمال ظاہری نہیں ہوتا, ان کی خوبیاں نکھرتی نہیں. اور ایک وہ بچہ ہوتا ہے جو خوشحال گھرانے کا ہوتا ہے, جس کو حوصلہ افزائی کا ماحول ملتا ہے, کسی کے سامنے مانگتا نہیں ہے, ذلیل اور رسوا ہو کے کسی کے دسترخوان پہ نہیں بیٹھتا, عزت کے ساتھ بیٹھتا ہے. تو اس کے دل و دماغ کی سوچ کچھ اور بنتی ہے. ٹھیک ہے, اور ایک وہ بچہ ہوتا ہے جو بالکل بےچارہ ہمیشہ ہی کہیں چودھری ہے, کہیں وڈیرا ہے, کہیں راجا ہے. ٹھیک ہے نا, اور اس ماحول میں وہ دب کے رہتا ہے. حالانکہ آنکھ کان وغیرہ وہ دوسرے بچوں کے برابر ہے, لیکن اس ماحول کی وجہ سے چونکہ اس کو آزادی نہیں ہے, غلامیت ہے, ذلت کا ماحول ہے, ڈانٹ ڈپٹ کی فضا ہے, تو اس کی خوبیاں نکھرتی ہی نہیں. تو یہ تو میں آپ کو ایک بچوں کی بات بتا رہا ہوں. اسی طرح مستقل قوموں کا حال یہ ہے. اب ہمارا حال بھی نا, ہم بھی غلامی کی زندگی میں ایک عرصے سے گزارے ہیں. اب ہمارے اندر ہے ہی نہیں کہ ہم بھی دنیا میں کچھ کر سکتے. ہم کہتے نہیں, وہی کریں گے ہم کھائیں گے, بس وہی بنائیں گے ہم استعمال کریں گے. یہ تو تھوڑا بہت ایمان ہے مسلمانوں کے پاس کہ یہ ہیں, ورنہ تو ٹھیک ہے نا, جس کی برکت سے یہ چل رہا, ورنہ یہ تو خطرناک. جو قومیں ہمیشہ سے آزاد رہی ہیں سبحان اللہ, ان کے اندر پھر ہے کہ ہم کچھ کر کے دکھائیں گے دنیا کو. نہیں ہوئی نا, تو آزاد نہ ہو ہمیشہ سے, آزاد رہے ہمیشہ, کسی کی غلامیت برداشت نہیں کی. ہاں, ایک آدمی کا آپ نے مال لے لیا, بچپن میں آپ کو پتا ہے کہ میں نے اس کے پیسے اتنے 5 روپے چوری کیے تھے, کسی کے 10 روپے چوری کیے تھے, 25 روپے چوری گئے تھے. اب خیال آیا یار اس کو تو دیے نہیں, اب کیا کروں, وہ تو مر گیا ہوگا. ٹھیک ہے, نانی کی بھی اٹھائے تھے, دادے کی بھی اٹھائے تھے. ٹھیک ہے نا, اب تو وہ چلے گئے, اور میں تو ان کے پیسوں سے اٹھا لیا کرتا تھا, اب کیا کروں. ٹھیک ہے نا, اب کیسے دوں اس کا حقوق العباد. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اتنے پیسے اس کے نام پہ صدقہ کر لوں, اور اس کے لیے دعائیں استغفار کر لوں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ. نہیں وہاں کم از کم یہ تو نا قانون پہ عمل تو ہے نا کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ سزا تو ہے نا. کیا مطلب چوری ڈاکو کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ شیخ کہ ایمان بالکل نہیں ہے. ہمارے ملک ہے نا ہمارے ملک میں قانون نام کی چیز نہیں ہے. لیکن آج میں اپنے پڑوسی سے اگر میری جان مال عزت آؤ محفوظ ہے نا اس طرف خوف خدا ہے. بتائیے ہمارے ہاں کوئی قانون ہے؟ بلکہ جو وردی والی بیچاری مخلوق ملتی ہے نا تو یہ ان سے زیادہ خطرناک ہے جو ڈاکو ہوتے ہیں. کوئی مصیبت آ گئی ہے تبھی آدمی ان کے پاس نہیں جاتا. میں تو حیران ہوتا ہوں کہ اربوں کا بجٹ خرچ ہوتا ہے ان پہ, ٹھیک ہے نا, اور سوائے یہ مصیبت کے اور کچھ نہیں ہے. تو یہاں تو کوئی قانون ہے ہی نہیں. لیکن پھر اگر آپ کا معاشرہ کچھ بچا ہوا ہے نا تو وہ خوف خدا ہے, وہ اللہ کا ڈر ہے, وہ ایمان ہے. انہیں اس بات کی ڈرنے کی سزا ہوگی, انہیں صرف یہ ڈر ہے کہ اللہ کیا پکڑ لو, کیونکہ یہاں تو سزا ہے ہی نہیں, یہاں تو قانون ہی نہیں. یہ ایمان ہے, وہاں ایمان نہیں. جی بات صحیح کی. سنو بھائی اہم بات ہے. پہلی بات تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ظلم کے معنی ہیں حق تلفی, اور اس حق تلفی کے مختلف درجے ہیں. ایک یہ کہ اپنی ذات کی حق تلفی کرنا, یہ بھی ظالم قرآن کی نظر میں, اور اسی طرح ایک آدمی وہ ہے جو مخلوق کے حق میں حق تلفی کرے وہ بھی ظالم ہے, اور ایک وہ ہے جو اللہ کے حق میں حق تلفی کرے وہ بھی ظالم ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا آپ اس کو سمجھیے, ایک اپنے بھائی کا حق ضائع کرتا ہے اور ایک اپنے باپ کا حق ضائع کرتا ہے, تو آپ بھی جانتے ہیں اس میں بڑا ظالم کون ہوگا جو باپ کا حق ضائع کرتا ہے. اس لیے کہ اس کے باپ کے اس پہ احسانات بہت ہیں, یہ بڑا ظالم ہوگا. ایسا ہی ہوگا, جو جتنا بڑا اس کا محسن ہوگا تو اس کے حق میں جس قدر حق تلفی ہوگی تو اتنا بڑا ظلم کرائے گا. دیکھو مثال کے طور پہ, ایک نوکر ہے آپ کے گھر میں کام کرتا ہے, آپ نے اسے کپڑے دیے, کھانا کھلا دیا, اسے گھر بنا کے دے دیا, گاڑی دے دی, زندگی بڑھ, اور ایک آدمی اجنبی باہر سے آتا ہے وہ آپ کے گھر سے کار لے جاتا ہے, اور ایک یہ کہ آپ کا وہی نوکر ایک کار اٹھا کے لے جاتا ہے, آپ کسی کو بڑا ظالم کہیں گے؟ بڑا ظالم آدمی ہے, بڑا ظالم آدمی. حالانکہ ظلم دونوں نے کیا ہے لیکن آپ کی نظر میں بڑا ظالم ہی ہے, کیوں؟ اس پہ اتنے احسانات کی. تو اسی طرح بندوں کے اوپر بھی ظلم کرنا ظلم ہے لیکن اللہ کا حق ضائع کرنا اس سے بڑا ظلم ہے. یہ بڑی حق تلفی. ایک اور مثال دوں میں آپ کو, وہ ہے تو ذرا عجیب سی لیکن سمجھ کے لیے. ایک آدمی کی بیوی ہو, دو آدمی کی بیوی ہیں, ایک بیوی ایسی ہے کہ وہ میاں کا نہ کپڑے استری کرتی ہے, نہ کھانا پکاتی ہے, نہ اس کی ضروریات پوری کرتی ہے, کچھ بھی نہیں کرتی, ٹھیک ہے, اور میاں کہتا ہے میرے گھر سے نکل جاؤ, تو وہ میاں کے پاؤں پڑتی ہے, روز رو پڑتی ہے اور کہتی ہے تیرے سوا میرا ہے کون, تیرے دل میرے دل میں تیری جو محبت ہے میں تیرے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا. حالانکہ زیادتی یہ بھی کر رہی ہے کہ سب چیز کچھ بھی نہیں کر رہی, لیکن اس کے دل میں شوہر کی ایک محبت ہے, تعلق ہے, اور روتی ہے تیرے بغیر میں نہیں جی سکتی. اچھا ایک اور عورت ہے جو اپنے شوہر کے سارے کام کرتی ہے، کھانا بھی کھلاتی ہے، جوتے بھی سیدھے کرتی ہے، خدمت بھی بہت کرتی ہے، لیکن رات کو کہتی ہے میرا ایک آشنا اور بھی ہے، میں وہاں جا رہی ہوں. اب بتائیے اس کی ساری وہ اچھائیاں کسی ٹھکانے لگے گی آپ کو؟ اس کا ایک جرم ایسا ہے یہ، اس پر اس کی ساری خوبیاں صفر. ایسا ہی ہے نا، اس کی ایک وہ خامی ایسی ہے کہ اس کی ساری خوبیاں صفر. ایسی اس عورت کو جو کہتے ہیں کہ تیرے گھر کو تو میں چھوڑ ہی نہیں سکتی، اس کی ساری خامیاں اپنی جگہ پر، لیکن اس کے اندر یہ خوبی بھی موجود. اسی طرح میرے عزیزو، جو مسلمان ہوتا ہے اس میں ہزار خامیاں ہیں، لیکن کہتا ہے اللہ کے بغیر میں زندگی، میری زندگی نہیں ہے، رسول کے بغیر میری زندگی نہیں. اس کے اندر یہ خوبی ایک ایسی ہے کہ اس کی کمیاں سچی توبہ کرنے سے معاف ہو جائیں. اور اس کے مقابلے میں کافر ایسا ہے، اس میں ہزار خوبیاں ہیں لیکن اس میں ایک خامی ایسی، کہتا ہے اللہ کا ایک شریک اور بھی ہے. جیسے ایک شوہر نے کہا تھا کہ میرا ایک آشنا اور بھی ہے، کہ تیرے شوہر جیسا میرا ایک شوہر اور بھی ہے، تو بتائیے غیرت مند آدمی برداشت کرے گا اس کو؟ وہ کہتا ہے وہ کہے گی نہیں، تیرے کپڑے بھی سیدھے کرتی ہوں، جوتے بھی سیدھے کرتی ہوں، خدمت بھی کرتی ہوں. وہ کہتے ظالم ہے تو، میری غیرت کے خلاف ہے کہ تم میری غیرت میں کسی کو شریک کرے. تو اس کی یہ خامی اس کی ساری خوبیوں پہ پانی پھیر دے گی. اسی طرح میرے عزیزو، اللہ بڑا غیور ہے، اللہ ہر کمی کو برداشت کر سکتا ہے لیکن شرک کے ظلم کو برداشت نہیں کرتا. یہ اللہ کی غیرت کے خلاف، یہ اللہ کو برداشت نہیں. اس لیے اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بھی، میں مشرک کو معاف نہیں کروں گا. اگر شرک کے ساتھ میرے پاس آ گیا تو میں اس کو معاف، ہاں توبہ کر لیں مرنے سے پہلے، ٹھیک ہے نا. تو تھوڑی سی وضاحت کر دی انشاءاللہ. سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک ونتوب الیک.